بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالعلیم صاحب خطیبی ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الی یوم الدین، اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب سے اس دنیا میں اسلام آیا ہے تب سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. جب سے اسلام آیا ہے، اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے رسول کے زمانے سے آج تک کی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں گے، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں ہوئی ہوں. اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، بلکہ صفحہ ہستی سے ان کو مٹانے کے لیے دشمنوں کی طرف سے پوری کوششیں نہ ہوئی ہوں، ایسا کوئی دور ہمیں تاریخ میں نہیں ملے گا. لیکن ایک فرق ہمیں کھلا ہوا نظر آ رہا ہے پچھلے دور کے مسلمانوں میں اور آج کے دور کے مسلمانوں میں، ایک فرق ہمیں کھلا ہوا نظر آتا ہے، وہ یہ کہ پرانے زمانے میں جب بھی کوئی اسلام کے خلاف کچھ بولتا تھا، اسلام کے خلاف کوئی سازش ہوتی تھی، اسلامی احکام کو مٹانے کے لیے کوئی کوشش ہوتی تھی، تو پھر مسلمان اس کے خلاف ایک جٹ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے، ہر طرف سے اس کے خلاف آوازیں اٹھتی تھیں، ہر مسلمان اس کے لیے بے چین ہو جاتا تھا، تڑپ اٹھتا تھا، ان کی نیندیں اڑ جاتی تھی، کھانے پینے کا ان کو ہوش نہیں رہتا تھا، جب تک کہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا نہ ہو، جب تک کہ اس سازش کو مٹا نہ دیا جائے جو سازش اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھڑی کر دی گئی ہے. لیکن آج کی تاریخ میں دیکھیے، آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ روزانہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کی تدبیریں ہمارے خلاف کی جا رہی ہے، کھلم کھلا شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لیکن افسوس صد افسوس کہ اکثریت ہماری ایسی ہے کہ جن کے دل میں اس کی چوٹ نہیں لگتی ہے. چوٹ لگنا تو دور کی بات، ہمیں احساس بھی نہیں ہے. ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کو احساس بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہماری شریعت کے خلاف مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ کیا چیز ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کو تو چھوڑیے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام کے خلاف سازشیں پہلے زمانے میں غیر کیا کرتے تھے، آج اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کے خلاف زبانیں انہی کی سب سے زیادہ حرکت کرتی ہیں. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سب سے زیادہ وہ لوگ پیش پیش رہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس سلسلے میں ہمیں غور کرنا چاہیے. اور یہ مرض ایسا نہیں ہے کہ ہم مطمئن رہے کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، نہیں، یہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر بھی یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، ہمارے اپنے نوجوانوں میں بھی یہ مرض اب سرایت کر رہا ہے. اگر ہم اس کے اسباب پر غور نہیں کریں گے اور اس کے مٹانے کے لیے تدبیریں نہیں کریں گے، تو کل کو وہ وقت دور نہیں، اللہ نہ کرے کہ ہماری اولاد میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو سکتی ہیں اگر ہم پہلے سے اس کے لیے کوشش نہ کریں. اب اس کے اسباب کیا ہیں، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہر دور میں کھلم کھلا بھی اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، اور اندرونی طور پر بھی بہت سارے وہ اسباب اختیار کیے جا رہے تھے جس سے اسلام کی بنیادوں کو کمزور کیا جائے. اب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو بہت ساری سازشیں کی گئی، ان میں سب سے بڑی ان کی سازش اور جس کے پیچھے ان کا بڑا مقصد یہ تھا کہ اسلام سے مسلمانوں کا اعتماد کیسے کمزور کیا جائے، دین اسلام سے، اسلامی تاریخ سے، اسلامی ثقافت سے، اسلامی کلچر سے مسلمانوں کا اعتماد کیسے کمزور کیا جائے، مسلمانوں کے ذہنوں میں ان کے دین اور مذہب کے خلاف شکوک اور شبہات کیسے پیدا کیے جائیں۔ اب اگر ڈائریکٹ قرآن پر حملہ ہوتا، ڈائریکٹ احادیث پر حملہ ہوتا تو مسلمان اٹھ کھڑے ہو جاتے، تو بڑے عقل مند ہیں، انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ ابتداءً انہوں نے یہ کام کیا کہ قرآن اور حدیث کو جو نقل کرنے والے ہیں، جن کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہم تک پہنچتی ہے، ان پر سے اعتماد اٹھا دیا جائے، مسلمانوں کو ان سے دور کیا جائے جن کے ذریعے سے اسلامی تعلیم ہم تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ پہلا وار انہوں نے کن پر کیا؟ پہلا وار انہوں نے صحابہ پر کیا، اور خاص طور پر ان صحابہ پر جن سے حدیثیں زیادہ روایت کر دی گئی ہیں، جن صحابہ نے زیادہ حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان کی ہے، ان تابعین کو نشانہ بنایا گیا جن تابعین کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی حدیثیں زیادہ مروی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ جب ان صحابہ پر سے مسلمانوں کا اعتماد اٹھ جاتا، ان تابعین کے سلسلے میں مسلمان شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتے، پھر حدیث کو چھوڑنا ان کے لیے آسان۔ جب ان کو یہ بتایا جائے فلاں صحابہ جن سے اتنی ہزار حدیثیں مروی ہیں، ان کی حالت یہ تھی، ان کی سیرت میں یہ کمزوریاں ہیں، ان کا حافظہ کمزور ہے، وہ نعوذ باللہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اگر ایسے صحابی کے بارے میں جن سے کثرت سے روایتیں مروی ہیں اس طرح کے اعتراضات کو عام کیا جائے تو کیا ان کی حدیث کوئی پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا، کہے گا کہ صحابی نعوذ باللہ یہ خود جھوٹ بولتے تھے تو ان کی روایتیں کیسی صحیح ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی وہ تابعین جن سے زیادہ روایتیں مروی ہیں، زیادہ حدیثیں مروی ہیں، اب ان کے بارے میں شکوک پھیلا دیا جاتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل سے بھی حدیثیں لیتے تھے، فلاں سے بھی لیتے تھے، ان سے بھی لیتے تھے، ان سے گڑ مڑ ہو گیا، روایتوں کو بیان کرنے میں ان سے غلطی ہونے لگی، ان کا حافظہ کمزور ہو گیا نعوذ باللہ۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کے بارے میں کہا گیا ان پر جنون کی کیفیت طاری ہو گئی نعوذ باللہ من ذلک۔ اب کیا مقصد تھا؟ اس صحابی سے، ان صحابہ سے، ان تابعین سے جب ہمارا اعتماد اڑ جائے گا تو پھر قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے بھی ہمارا اعتماد اڑ جائے گا۔ کیوں؟ قرآن اور حدیث کی روایت کرنے والے یہ ہیں، یہ ابتدائی دور میں کیا گیا، اللہ جزائے خیر دے اسے علماء کو جنہوں نے ان کے خلاف کتابیں لکھی، ان کی سازشوں کو واشگاف کیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ ان کی تدبیروں کے پیچھے کیا کیا سازش کار فرما ہے۔ اور دوسرا وار کیا کیا، کن پر کیا؟ اب صحابہ کے بعد نمبر کن کا آتا ہے؟ علماء کا۔ اب علماء کو بدنام کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ قرآن اور حدیث کا صحیح فہم رکھنے والے، اس کو اچھی طرح سے صحیح طور پر سمجھنے والے اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی ذہن سازی کرنے والے، ان کے عقائد کو مضبوط کرنے والے، ان کی اصلاح کرنے والے، اسلامی معاشرے سے رسوم و رواج جو غلط رائج ہو چکے ہوں، بدعات ہیں، ان کو مٹانے والے یہ علماء ہیں۔ اب ان کی کوشش یہ ہوئی کہ عوام کو علماء کے ذریعے سے کیسے دور کیا جائے، اب انہوں نے اس کے لیے طرح طرح کی سازشیں شروع کر دی کہ یہ علماء کون ہوتے ہیں، ہمیں تو ڈائرہ قرآن اور حدیث سے چیزیں لینی چاہیے، علماء اپنی شریعت کو گڑھتے ہیں، اپنی طرف سے احکام گڑھتے ہیں، اس طرح کی شکوک اور شبہات پھیلا کر عوام کو علماء سے بدزن کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے بعد انبیاء کی مشن کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں. جیسے ایک مورث مر جاتا ہے، ایک شخص مر جاتا ہے، اب اس کی وراثت کے بارے میں تمام حق کس کو رہتا ہے؟ ہر طرح کے حقوق اس کے وارث کو رہتے ہیں. اس کی کوئی بھی تفصیل ہو وہ وارث سے پوچھی جاتی ہے. اب وارث کو اگر آدمی جھٹلانے لگے، مطلب کیا ہے، میراث کو غلط طرح سے تقسیم کرنا ہو، تو وارث کے سلسلے میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں. تو ایسے ہی علماء کو کہا انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کی تعلیم کو ہر زمانے میں صحیح طور پر پھیلانا، نئے جو مسائل آتے ہیں اس کو حل کرنا، دشمن جو اعتراضات کرتے ہیں اس کا دفاع کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اور جب تک امت علماء سے جڑی رہتی ہے کوئی اس کو گمراہی کے راستے پر نہیں ڈال سکتا. لیکن جہاں ملت کو علماء سے کاٹ دیا جائے پھر امت کو گمراہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ تدبیر انہوں نے اختیار کی کہ علماء کو ملت سے کیسے کاٹا جائے. اب اس کے لیے طرح طرح کی تدبیر اختیار کی. جب علماء سے ملت کا اعتماد اٹھنے لگا، اب پھر جو مسائل غیروں کی طرف سے ڈالے جائیں گے اس کو قبول کرنا آسان. اب دیکھیے، جب مسائل اٹھتے ہیں اور علماء اگر غلط چیز کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں تو کچھ مسلمان لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیے، ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے، ہم ملا اور مولاناؤں کی شریعت کو نہیں ماننے والے. کھلم کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس کے پیچھے دشمنوں کی یہ سازشیں کام کر رہی ہیں، جنہوں نے علماء پر اعتماد اٹھا کر شریعت کے اندر تحریف کا دروازہ کھول دیا ہے. شریعت سے ملت کو دور کرنے کے لیے پورا انہوں نے دروازہ کھول دیا ہے. اب جب علماء سے ملت کٹ جائے گی، جیسے چاہے ان کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا. اس لیے دیکھیے، آج دشمنوں کی طرف سے آپ لوگ میڈیا میں دیکھتے ہوں گے، آج کل کے جو حالات ہیں اس میں سب سے زیادہ جو مطعون کیا گیا وہ علماء کو کیا گیا، علماء کے اداروں کو کیا گیا، مدارس کو کیا گیا، پرسنل لا کو کیا گیا، کیونکہ ان پر مسلمانوں کا اعتماد ہے اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کی گرفت دین پر مضبوط ہے. اگر مدارس پر سے، دینی تحریکات پر سے، ملی اداروں سے مسلمانوں کا اعتماد اڑ گیا، پھر ان کو گمراہ ہونے سے اور تحریفات میں مبتلا ہونے سے، دشمنوں کی سازشوں میں مبتلا ہونے سے، بلکہ ایمان سے نکل جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. تو اس لیے آج مسئلہ یہ ہے کہ ملت کے اندر تحریف ہو رہی ہے دین کے اندر، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہو رہا ہے. بلکہ اگر کوئی اس پر متنبہ کرتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کے خلاف فقرے کسے جاتے ہیں، اس کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، یہ سب دشمنوں کی زبان بولتے ہیں، یہ غیروں کی چغالی کرنے والے ہوتے ہیں جو ان کی زبان بول کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی نئی نسل کی فکر کرنی چاہیے. ان کو اگر آپ دین سے جوڑے رکھنا چاہتے ہیں، ان کو اگر آپ شریعت سے جوڑے رکھنا چاہتے ہیں، ان کا اعتماد اگر آپ دین پر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، ان کا اعتماد اپنی تاریخ پر اگر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ دین سے جوڑے رکھیے، ان کو آپ علماء سے جوڑے رکھیے، ان کو آپ دینی تحریکات سے جوڑے رکھیے، ان کو آپ ملی اداروں سے جوڑے رکھیے، ورنہ پھر یہ نسل ہماری نہیں رہے گی، دوسروں کی رہے گی. دوسری چیز، ان کے لیے گھر میں ماحول پیدا کیجیے، اچھا ماحول پیدا کیجیے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، گھر کے اندر بچوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی انہیں تمیز معلوم نہیں ہے. پہلے ایک مسلمان کا بچہ ہوتا تھا اور ایک غیر کا بچہ ہوتا تھا اسکول میں، تو آدمی سمجھ جاتے تھے، لوگ سمجھ جاتے تھے، یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے. کیوں؟ مسلمانوں کے اخلاق بلند رہتے تھے، ان کا کیریکٹر بلند رہتا تھا، ان کے اندر پاک دامنی رہتی تھی، ان کے اندر حیا رہتی تھی، وہ سمجھدار رہتے تھے، وہ اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے والے رہتے تھے، وہ بڑوں کا احترام کرتے تھے. وہ اپنے دین سے محبت کرتے تھے، وہ بے حیائی اور غلط کاموں سے بچے رہتے تھے، لیکن آج اس کا سبب کیا تھا؟ گھر کے اندر ان کی تربیت ہوتی تھی، ان کے والدین کی ان پر کڑی نظریں ہوتی تھی، ہر ہر چیز پر والدین ان کو تنبیہ کرتے تھے، اور یہی بچے بنیاد جن کی اچھی ہوتی ہے، گھر کی تربیت جن کی اچھی ہوتی ہے، اس سے معاشرے پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے، اور مستقبل میں والدین کو بھی ایسے ہی بچے کام آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آج اگر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، گھر میں ان کو اچھا ماحول نہ ملنے کی وجہ سے، ان کو صحیح چیزیں گھر میں نہ سکھانے کی وجہ سے، آج ایک مسلمان بچے اور غیر مسلم بچے میں کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو کوئی حرج نہیں سمجھتا، میں جھوٹا نہیں ہوں گا اگر میں یہ کہوں، اور مشاہدے کی بات ہے، لوگ کہتے بھی ہیں کہ بہت سارے معاملات میں ہمارے نوجوان غیروں سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں، غلط چیزوں میں، بری چیزوں میں، بے حیائی کی چیزوں میں، نشاور چیزوں کے اختیار کرنے میں ہمارے اپنے نوجوان غیروں سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ افسوس کی بات ہے یہ۔ پھر ہم اللہ سے مدد کی امید کریں، پھر ہم دشمنوں کی سازشوں کی شکایت کریں، کس زبان سے ہم کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں اس کا ذرا خیال رکھنا چاہیے، اپنے نوجوانوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، ان کو دینی اداروں سے جوڑ دیں، دینی تحریکات سے جوڑ دیں، ملی چیزوں سے جوڑ دیں، علماء سے جوڑے رکھیں، ان کی تربیت کا خیال رکھیں، چاہے ان کی تعلیم ذرا کمزور ہو لیکن اخلاق اگر مضبوط ہیں تو وہ بچے آپ کو مستقبل میں کام دیں گے۔ ڈگریاں بڑی ہوگی، اخلاق نہیں ہوں گے تو آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، قوم کو بھی ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، عالمی حالات سے، ملی حالات سے ان کو واقف کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی غیر ضروری سرگرمیوں پر جس کا نہ دین میں فائدہ ہے نہ دنیا میں فائدہ ہے، ذرا روک لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح کوشش کی جائے گی تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔